پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے صاحب. آج کے اس پروگرام جہان رنگ میں ہم جن موضوعات پر گفتگو کریں گے میں ان کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے اس حوالے سے کہ جو امریکہ اور برطانیہ نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں جو درخواست دی ہے اور ایک تحریک پیش کی ہے کہ پاکستان کا نام ان قابل اعتراض نوٹسز کی فہرست میں ڈالا جائے, یعنی ٹاسک فورس منی لانڈرنگ کی روک تھام کی نگرانی کا جو کام انجام دیتا ہے, اور اس پر جو رد عمل ہے اس پہ گفتگو کریں گے. جس کے بعد ہم طالبان کے کھلے خط کے حوالے سے بات کریں گے جو انہوں نے امریکی عوام کے نام لکھا ہے, جس کے بعد گفتگو ہوگی پاکستان کی سیاسی اور وہاں چلنے والے قانونی مقدمات اور رینگلنگس جو ہو رہی ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے, اور آخر میں امریکہ میں جو تشدد کی ایک نیا رجحان آپ دیکھ رہے ہیں, جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا خبروں میں کہ کل فلوریڈا میں بھی 17 افراد مار دیے گئے ایک اسکول کے اوپر فائرنگ کے واقعے میں, اس حوالے سے ایک ماہر نفسیات سے اور ایک تجزیہ کار سے گفتگو کریں گے. آغاز کرتے ہیں ہم اپنے پہلے ٹاپک کا. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب موجود ہیں جن کا تعلق شکاگو یونیورسٹی سے, اور ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب ہیں جو ممتاز ماہر اقتصادیات ہیں پاکستان سے. میں چاہتا ہوں کہ میری کل جو گفتگو ہوئی تھی رانا افضل صاحب سے, جو پاکستان کے وزیر مملکت برائے امور خزانہ ہے, وہ سن لیں. لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ آج ہفتہ وار بریفنگ کے دوران وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی اس پر اپنی گہری تشویش اور اعتراضات کا اظہار کیا ہے, اور کہا ہے کہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ وہاں کے یعنی ٹاسک فورس کے جو مروجہ قوانین اور اصول ہیں ان کی خلاف ورزی ہے. اور یہ الفاظ تھے رانا افضل کے.
ابھی فیصلہ تو نہیں ہوا ہے, ان کی خواہش ہو سکتی ہے, اور جو ٹاسک فورس ہے اس کے ایک پیرامیٹرز ہیں جو سب 35 سے زیادہ ممالک ہیں جن کو سب کو ان کو ایک ہی پیمانے سے ان کی ججمنٹ ہونی ہے. ان جو وہ جو پیرامیٹرز ہیں ان کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم اس پہ بڑا کمپریہنسو اپنی سالانہ رپورٹ بھی بھیج چکے ہیں, اور چند دن میں جو میٹنگ ہونے والی ہے اس کے لیے بھی تیاری ہیں. لیکن ایکسٹرا آرڈنری آؤٹ آف دی بکس ایفرٹ ہو رہا ہے جس میں امریکہ کچھ جرمنی اور فرانس وغیرہ کو کہہ رہا ہے کہ مل کے ایکسٹرا پاکستان کے اوپر انویسٹیگیشن یا سسپیشن کا اظہار جو ہو رہا ہے وہ ایک ہمارے لیے ایک بڑی مختلف چیز ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کوئی ایسے شواہد بھی موجود نہیں ہیں, کوئی ایسی ایلیگیشنز بھی نہیں ہیں, اور پاکستان نے بہت اچیو کیا ہے اس فیلڈ میں. یہاں پاکستان میں داخلی ٹیررزم جو تھا وہ ختم ہوا, ہمارے پہ جو الزام لگتے تھے ہندوستان سے ان میں بے انتہا کمی آئی, پاکستان کے اندر کوئی ایسے ایکشنیبل انٹیلیجنس ہمیں نہیں دی گئی, ہم نے اپنے فائنینشیل انفلوز کو کنٹرول کیا, ہیٹ اسپیچ کو کنٹرول کیا, لٹریچر کانفسکیٹ کیا, لوگوں کو سزائیں دیں, اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے کوآپریشن پارٹنر ہیں. اب یہ پارٹنر کے ساتھ اگر ایسا سلوک ہوتا ہے تو پھر پارٹنر کو کم از کم اس کا موقع ملنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ایلیگیشن ہے تو اس کا ہم جواب دیں. تو یہ تھوڑا کنسرن ہے پاکستان کے اندر. اور آپ کو میں یہ یاد دلاؤں کہ پاکستان کو انہوں نے پہلے بھی گرے لسٹ میں ڈالا تھا, اس گرے لسٹ سے ہم اپنی پرفارمنس کی وجہ سے وائٹ لسٹ میں آئے تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہماری مزید پرفارمنس ہے. تو یہ ایک ڈو مور سنڈروم, اور شاید انڈین لابی جو ہے ہم فیل کرتے ہیں پاکستان میں کہ اس نے امریکہ کو آگے لگا لیا ہے, تو یہ ہمارے خدشات ہیں.
یہ تھے رانا افضل کے خیالات. اور سامعین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان نے کل عدم شدت پسندوں کے خلاف جو اقدامات کیے ہیں اس کے بارے میں امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ ہم اضافی اطلاعات کے منتظر ہیں, آیا ان اقدامات پر کس طرح عمل درآمد ہو رہا ہے, اور یہ کہ دہشت گرد گروپوں کے انسداد کے حوالے سے کیا ٹھوس اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, جو معاملہ بہت ہی اہم ہے. آغاز کروں گا ڈاکٹر ظفر بخاری آپ سے, امریکہ کے نقطہ نظر سے یہ معاملہ کتنا اہم ہے, اور کیا یہ صرف پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہے یا اس کے حقیقتاً کچھ اور معنی بھی ہیں؟
اس میں جعفر صاحب, اس میں اصل میں جو آپ نے بات کہی وہ بالکل صحیح ہے، یہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیول کے اوپر ہماری اس میں فائنینشیل سینس میں نہیں ریسپانسبلٹی، بلکہ اس سے میں سمجھتا ہوں ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ہم نے ان ریکمینڈیشنز کو جو کہ 2012 میں ایف اے ٹی ایف نے اڈاپٹ کی تھیں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو تھے 7 ہیڈنگز تھے اور اس میں ٹوٹل 40 پوائنٹس تھے اس کے اندر، تو ہم نے اس میں ان بیسس کے اوپر ہم نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جا کے اس معاملے کو پروموٹ نہیں کیا. جہاں تک تعلق ہے کنٹریز کا، جب میں اس لیے میں اس کو ڈپلومیٹک اس میں کہتا ہوں، کنٹریز کے اندر بہت سارے ایسے ملک ہیں جو کہ پاکستان کے بہت کلوز ہیں اور جو پاکستان کی انٹرنل سچویشنز کو بہت بیٹر جانتے ہیں، خاص طور پہ یورپین یونین اور گلف کوآپریشن کاؤنسل. امریکہ میں کہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کا پرسیپشن جو ہے وہ ایتھنوسینٹرک ہو سکتا ہے، وہ جو یہاں پر میڈیا یا یہاں پر جو لابیز کام کرتی ہیں جو ان کو فیڈ کر دیتی ہیں انہوں نے تو اس کے حساب سے چلنا ہے، لیکن اگر ہم پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی کو اگر ہم دیکھیں ایون امریکہ میں بیٹھے ہوئے بھی، پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے سب سے زیادہ سفر کیا ہے اس ٹیررزم کی وار میں. ہمارے 70,000 سے زیادہ لوگ اس کے اندر بامبنگ میں مرے ہیں. تو اور جب لیکن چونکہ یہ میٹر جو ہے اس وقت جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ہم اس وقت فائنینشیل میٹرز کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو فائنینشیل میٹرز میں سمجھتا ہوں اگر ہم انٹرنیشنل فورم کے اوپر بہت اسپیسیفک ہوتے اور اسپیسیفک ہوتے کہ بھائی جو ہماری پالیسیز ہیں وہ کیا ہیں، جو ہم نے اپنا منی لانڈرنگ میں جو ہم نے کنفیسکیشنز کیے وہ کیا ہیں، جو ہم نے ٹیررسٹ فائنینسنگ تھی اس میں ایک اس کا تھا پریونٹیو میئرز جو ہم نے لیے ان کے اوپر اگر ہم ڈاسیز لکھ کے اور اگر ہم 35 کنٹریز میں اپنے فارن منسٹر کو بھیجتے، دیٹ واز اے انفارچونیٹ تھنگ ان پاکستان کے. ہمارے یہاں پچھلے 4 سال تک کوئی فارن منسٹر نہیں تھا کیپیبل قسم کا جو کہ انٹرنیشنل لیول پر آ کے پاکستان کے کیس کو پلیٹ کرتا. جب آپ اگر آپ وہ 7 پوائنٹس دیکھیں جو کہ 2012 میں اڈاپٹ کی گئی تھی وہ ریکمینڈیشن، اگر ہم ان کو انٹرنیشنل فورمس پہ جا کے پروموٹ کرتے اور خاص طور پہ گلف کوآپریشن کاؤنسل جو ہے وہ تو آپ کے نیکسٹ ڈور نیبر ہے تمام، وہ لوگ اگر آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے پاس 35 جو کنٹریز ہیں، دو تو اس میں وہ ہیں اپنا گلف کوآپریشن کاؤنسل اور یورپین یونین کا بھی پاکستان کے بارے میں ایک تھوڑا سا سافٹ ایشو ہے کیونکہ ان کو کلچرلی اندازہ ہے ہماری تمام چیزوں کا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی کوئی بھی چیز ہمارے اس انٹرنیشنل فورم کے اوپر آ سکتی تھی.
اچھا
اور آج بالکل
جی ڈاکٹر شاہد صدیقی، پاکستان کے نقطۂ نظر سے یہ کتنی اہم بات ہے. رانا افضل نے جیسا کہ آپ نے سنا اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ ایک دفعہ پہلے بھی ہمیں گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا اور ہم اپنے پرفارمنس کی بنا پر نکل آئے. اب آپ کو کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟
دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ یہ تحریک سے امریکہ کو بھی اندازہ ہے کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی، پاکستان میں اس سے انتہا پسندی کو فروغ ہوگا اور خود امریکہ کی مشکلات افغانستان میں بڑھیں گی، اس پہ کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ پاکستان پر دباؤ سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھارت کو خوش کرنے کی ایک کوشش ہے، کیونکہ بھارت اب امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور وہ 2009 سے الزام لگا رہا ہے کہ جی حافظ سعید صاحب اور ان کے جو آرگنائزیشن ہیں ممبئی پر حملوں میں ملوث ہیں، لیکن کوئی ثبوت انہوں نے آج تک نہیں دیا. ایک تو یہ بنیادی بات ہے، لیکن جو چیز اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کچھ دہشت گردی کے جب آپ پاکستان پر الزامات لگاتے ہیں یا فائنینسنگ کے لگاتے ہیں تو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہاں پر 27 لاکھ افغان مہاجرین موجود ہیں جن میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ دہشت گردوں کو پناہ دے دیتے ہیں. تو یہ تو افغانستان میں وہ کنٹرول امریکہ نہیں کر پایا تو ہمارا یہ 27 لاکھ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسرے اب یہ تو ریکارڈ پر ہے کہ افغانستان میں پوسٹ کی کار بڑھ گئی ہے، پہلے بند ہو گئی تھی طالبان کے زمانے میں، تو اس سے جو پیسہ آ رہا ہے اور چونکہ پاک افغان سرحد جو ہے وہ کھلی رہتی ہے تو اس کی وجہ سے پاکستان میں اسلحہ بھی آ رہا ہے اور ڈالر بھی آ رہا ہے اور ٹیرر فائنینسنگ بھی ہو رہی ہے. یہ تو ایک بنیادی چیز ہے، مگر میں جو جس چیز سے پریشان ہوں وہ یہ ہے کہ جب اس کے فوراً بعد جب پاکستان نے یہ حافظ سعید صاحب کے اور ان کے جو آرگنائزیشن کی فلاح انسانیت اور جماعت الدعویٰ ان کے اثاثے فریز کر دیے اور سیز کر دیے، حالانکہ ان پر کوئی قطعی الزام نہیں تھا اور خود امریکہ اور اقوام متحدہ نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ ان کی کارکردگی سماجی شعبے میں بہت شاندار ہے اور پاکستان پہ ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، اس کے باوجود امریکہ کے دباؤ پر یا کہنے پر یہ تحریک سے جو ہمیں نقصانات ہوں گے معیشت کو بھی ہوں گے, انتہا پسندی بھی بڑھے گی, لیکن اس سے جو ہے یہ پاکستان کا جو عوام ہے, سب سے بڑی جو مجھے فکر ہے کہ 125 ارب ڈالر کے نقصانات ہم نے اٹھا لیے, 70,000 سے زیادہ لوگ ہمارے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, ہزاروں زخمی ہوئے, معذور ہوئے, پاکستان کی جو معیشت تباہ ہوئی. اب پاکستانی عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی قربانیوں کے باوجود امریکہ نے تو ہم سے کہا تھا کہ جنگ کے بدلے میں پاکستان کو قرضوں کے بوجھ سے نجات مل جائے گی اور یہ خوشحال ملک بن جائے گا. آج جو صورتحال سامنے ہے, تو اب عوام حکومت سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی جنگ میں جو قربانیاں دیتے چلے جا رہے ہیں, اگر اس کے بعد یہی الزامات لگنے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ عوام کا کمزور عزم کمزور ہوگا اور یہ حکومت پر دباؤ پڑے گا. تو یہ چیز یہ سوچنی پڑے گی کہ اس سے امریکہ مقصد کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے سوائے اس کے کہ انڈیا کو خوش کریں, اس لیے کہ اب تو ہم نے ایک آرڈیننس, شتابدی آرڈیننس بھی ہنگامی طور سے جاری کر دی ہے, تو اس سے زیادہ پاکستان اور کیا کر سکتا ہے, میری سمجھ نہیں آتا.
اچھا ڈاکٹر ظفر بخاری, یہ بتائیے کہ اگر ان کیس پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا جاتا ہے تو کس قسم کی پابندیاں یا تعزیرات پاکستان پر عائد ہو سکتی ہیں؟
دیکھیں اس میں جو مری لانڈرنگ کے ریفرنس سے جو انہوں نے ریکمنڈیشنز لگائی تھیں اس کے اندر جو 40 پوائنٹس ہیں اس کو پاکستان کو بڑا کلیئرلی واچ کرنا پڑے گا. اور پہلی بات تو یہ کہ ایک چیز جہاں پر کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ایک ایسا حصہ ہے جس میں کہ پاکستان کو جن ملکوں کی لسٹ میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا, اس میں یمن ہے, ونیزویلا ہے, ایتھیوپیا, بوسنیا جیسے ملک ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ پاکستان ایک دنیا کی نیوکلیئر پاور ہے, اور اس لیے جو میرا سب سے بڑا جو پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں دیکھیں انڈیا نے اور یو ایس نے اور یا جو بھی اینٹی پاکستان لابیز ہیں انہوں نے تو کام کرنا ہی کرنا ہے, ان کو تو ہم بالکل کرٹیسائز کرتے رہیں گے, وہ تو کام کرتے رہیں گے. ہم نے اپنے طور کے اوپر ہم نے کون سے میئرز لیے, اور میں ڈاکٹر شاہد صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں اس پوائنٹ کے اوپر کہ حافظ سعید کی آرگنائزیشن کے خلاف پورے پاکستان میں کہیں بھی کسی قسم کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے, لیکن صرف چونکہ وہ اینٹائی انڈیا سٹینس ہے تو ہمیں اس چیز کو پبلکلی لانا ہے کہ جو ہمارا ریجنل ایشو ہے اس ریجنل ایشو کو اگر ہم انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں لے آئیں گے اور اس کو یو این کے لیول پہ یا اس لیول پہ فائنینشیل ایف اے ٹی ایف کے لیول پہ اگر ہم لے جائیں گے تو الٹیمیٹلی یہ ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک بڑے نقصان دہ چیز ہے. اچھا اب اس میں جو آپ کا کوشچن ہے میں ڈیفینیٹلی میں اس کی طرف آتا ہوں. اس کوشچن کے اندر جو سب سے بڑا ایک مسئلہ جو ہمارے لیے آئے گا اس میں یہ آئے گا کہ جہاں پر ہمارے پاس ایک فائنینسنگ جو ہم لیتے ہیں ورلڈ بینک سے یا آئی ایم ایف سے اس کی اب ہمیں زیادہ مانیٹرنگ ہوگی اور اس کا زیادہ ہوگا. اس کے علاوہ جو بھی انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہوں گی ان کے اندر بھی پاکستان کو ہر انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کے اوپر اپنی کوئی نہ کوئی رپورٹ سبمٹ کرنی پڑے گی. تو ایک طریقے سے آپ انڈر آبزرویشن آ جاتے ہیں اس طریقے سے. اور اس کے اندر میں ابھی بھی ایک چیز جس کے اوپر میں کہوں گا کہ ہم نے اس کے اندر اپنے طور پہ اپنے ملک کے اندر گورنمنٹ لیول کے اوپر خاص طور پہ جو ہمیں ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ایک فائنینشیل سٹینڈ لینا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں لے سکے. اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ نمبر ایک ہمارے پاس فارن منسٹر کوئی نہیں تھا, نمبر دو ہمارے پرائم منسٹر نے آ کے کبھی بھی انٹرنیشنل فورم پر آ کے کسی بھی پریس کانفرنس میں فائنینشیل میٹرز کو خاص طور پہ ٹیررزم کے میٹر سے کبھی ڈسکس نہیں کیا انٹرنیشنل اس میں آ کے. واشنگٹن ڈی سی کے اندر نو ڈاؤٹ کہ ہماری امبیسی کسی حد تک کام کر سکتی ہے, لیکن وہ اتنا تھوڑا کام ہے جو کہ آپ انٹرنیشنل فرنٹ پہ نہیں کر سکتے. اور اس کا جو افیکٹ ہوگا وہ آلریڈی پاکستان کی ایک سمجھیں ویک اکانومی کے اوپر اور بھی برا اثر ہوگا. اس سے خاص طور پہ ایک اور چیز جو ہوگی وہ اس پہ یہ ہوگی کہ بہت ساری دفعہ جب ہماری سوورن گارنٹیز آتی ہیں انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کے اندر, کبھی کبھی وہ سوورن گارنٹیز بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو جو اپنا جو کنٹریز جنہوں نے کہ آپ کو فائنینس کرنا ہوتا ہے آپ کے پروجیکٹس کے اوپر یا کسی بھی خاص طور پہ پرائیویٹ بزنس کے پروجیکٹس کے اوپر, اس کے اوپر وہ بڑا کوشچن مارک ریز کر سکتے ہیں کہ جی آپ کا جو کنٹری ہے وہ تو انڈر مانیٹرنگ ہے اس کی جو یہ ایف اے ٹی ایف آرگنائزیشن ہے. حالانکہ اگر آپ اس میں کنٹریز دیکھیں تو اس کے اندر میرا خیال ہے اس میں 10-15 سے زیادہ کنٹریز نہیں ہیں دنیا کے 190 ملکوں کے بعد. لیکن ڈاکٹر شاہد کا یہ کہنا بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ انڈین لابی کی جو ایک وہ تھی کوشش وہ بالکل وہ جناب اپنا کارآمد ہوئی ہے. لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم لوگ خود ذمہ دار ہیں کہ ہم نے پچھلے 4 سال میں
اپنا کیس پیش نہیں کیا. اچھا ڈاکٹر شاہد ایک آخری سوال آپ سے اور اس کے بعد میرے کچھ کالرز ہیں جن کو میں چاہوں گا کہ اگر آپ سے کوئی سوال آتا ہوں آپ دونوں سے ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے بہت اختصار کے ساتھ کہ آنے والے دنوں کا آپ کیا منظرنامہ دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟
دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے جو وقت منتخب کیا ہے اس تحریک کو لانے کا وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو بیرونی شعبہ ہے وہ ایک انتہائی سنگین بحران کا شکار ہے. ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے بیرونی کا ایکسٹرنل وہ خوفناک حد تک بڑھا ہوا ہے. اکتوبر سے اب تک کچھ 16 سے اب تک کچھ 6 ارب ڈالر کے ہمارے ریزرو گرے ہیں. بیرونی قرضے ہمارے بے تحاشا بڑھے ہیں اور ان قرضوں کی ادائیگی کی صلاحیت پاکستان کی کمزور ہو رہی ہے. چنانچہ جو حکومت نے پروگرام بنایا تھا وہ یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے جب کیئر ٹیکرس آئیں اس سے پہلے کئی ارب ڈالر کے یہ بیرونی قرضے ہم لینا چاہ رہے تھے ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے علاوہ, اور وہ لینا چاہ رہے تھے بانڈ مارکیٹ سے بھی اور دوسرے کمرشل بینک سے بھی. تو اگر یہ خدا نخواستہ اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے تو جو معیشت پر تباہ کن اثرات ہوں گے عوام کی مایوسی کے علاوہ یہ ایک بہت ہی سنگین صورتحال ہوگی. تو میں یہ تو سمجھتا ہوں گا کہ اگر آپ عوامی سینٹیمنٹ سے دیکھیں, پاکستان کے مشکلات کے وقت کو دیکھیں, تو اور پاکستان نے جو سوئفٹ ایکشن لیا ہے صدارتی آرڈیننس کا, اس کے بعد اگر جو نوم چومسکی نے ایک دفعہ یہ کہا تھا جو ممتاز امریکی دانشور ہے کہ امریکہ جو کچھ اقدامات پاکستان میں اٹھا رہا ہے اس سے پاکستان میں ایکسٹریمزم یعنی انتہا پسندی کو فروغ ملتا ہے, یہ ان کی ایک وارننگ تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ اس موقع پر اس قسم کی تحریک لانا یہ ایک اور انتہا پسندی کو فروغ دینے کی کوشش ہے. اور اب پاکستان میں کچھ لوگ یہ کہنا شروع کر رہے ہیں کہ کیا امریکہ اپنی فوجیں افغانستان میں طول دینے کے لیے ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے. یہ چیز میں سمجھتا ہوں گا کہ دہشت گردی کو کرش کرنے کے لیے یہ بڑی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی. عوام میں اگر ایک دفعہ یہ جڑیں پڑ گئیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کشمیر کو اس کو ہمارے نقصان ہو گیا اور ہماری ہم دہشت گردی قرار دے رہے ہیں, تو آخر کیا ہم کیا کتنی قربانی ہم دے دیں. ہاں اگر آپ بارڈر کو صرف باڑ لگا دیتے امریکہ ہمیں ہیلپ کرتا, اور یہ تسلیم کر لیا جائے کہ جب تک افغان مہاجرین ہیں پاکستان گارنٹی نہیں کر سکتا کہ یہاں ٹیررزم کو پناہ نہیں ملے گی جس طرح سے امریکہ جو ہے وہ پناہ نہیں کر پایا. ان چیزوں کو جب تک اپریشیٹ نہیں کریں گے اور اسلحہ جو افغانستان سے آ رہا ہے اور ڈالر بھی آ رہے ہیں ان کو روکنے میں ناکامی رہی ہے, ان چیزوں کو اپریشیٹ کر کے پاکستان کو مدد نہ دیں. لیکن اگر زرم تراشیاں اور یہ تحریکیں آتی رہیں تو میں سمجھتا ہوں گا عوامی رد عمل جو ہے وہ امریکہ کے لیے بھی نقصان دہ ہوا.
اچھا ہمارے کچھ کالرس ہیں, ایک شاید آپ لوگوں سے کچھ سوال کرنا چاہیں. معروف شاہد صاحب ہیں کشمیر سے. جی معروف صاحب.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بہت اختصار کے ساتھ
ہم سے سوال ہے کہ کیا امریکہ جب تک مسئلہ کشمیر کا مصفانہ حل نہیں کرواتا تو وہ صرف بھارت کو یعنی تقویز دے کر یہ یعنی فتنہ ختم کروا سکتا ہے نہیں؟
بہت اختصار کے ساتھ بخاری صاحب. ڈاکٹر بخاری.
کشمیر کا جو ایشو ہے, کشمیر کا ایشو اس قدر یہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہے انٹرنیشنل فورم کے اوپر,
جی
اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمارے ہاں نو ڈاؤٹ جو کشمیری کمیونٹیز ہیں یورپ اور امریکہ میں وہ بڑی وائبرنٹ ہیں اور وہ بڑی متحرک ہیں, لیکن اس ایشو کو ڈپلومیٹک لیول کے اوپر جس طریقے سے پروموٹ کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے پروموٹ نہیں کیا گیا.
اچھا.
اور جیسا میں نے ارج کیا کہ ہماری کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ نے, میں نے آج تک کوئی پریس کانفرنس امریکہ میں نہیں دیکھی جس کے اوپر کہ انہوں نے آ کے کشمیر کے اوپر کوئی بھی ایشو کو اس طریقے سے ریز کیا. اس کے باعث کہ ہم ایک وہ رٹے رٹائے ہم جملے بولتے رہتے ہیں, لیکن بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایک آ کے ایک جیسے امریکن تھنک ٹینک کے اندر آپ کوئی اس میں وہ کرتے ہیں اپنا کوئی آ کے کوئی سیمینار کریں یا کوئی چیز کریں, وہ ہمارے یہاں اکا دکا ایک سال دو سال میں ہو جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو ایک ایسا ہے جو اب جو کشمیر میں تحریک چل رہی ہے یس اس کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ایشو ڈیفینیٹلی 2018 کے اندر جو ہے یہ ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل فورم پر اوپر آئے گا.
اچھا طارق چغتائی صاحب چونیا سے ہمارے ساتھ. جی طارق صاحب.
جی السلام علیکم. سر میرا بخاری صاحب سے ایک سوال ہے, یہ کہتے ہیں کہ احمد سعید کا کوئی قصور نہیں ہے. میں احمد سعید صاحب کا میں قصور بتاتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر تو انہوں نے زندہ کیا ہوا ہے, اور بھارت اور اس کا امریکہ کا ان کا کاٹ جوڑ ہے, تو اس کاٹ جوڑ کی وجہ سے یہ ایسی پالیسیز اختیار کی جا رہی ہیں. اگر آفت سعید آج کشمیر کے مسئلے سے لیس بھی اختیار کر دے تو سب اوکے ہو جائے گا. یہ بخاری صاحب اس کے ساتھ سنا رہے ہیں.
کیوں بخاری صاحب, کیا یہ صحیح ہے؟
دیکھیں اس کے اوپر جو میں نے اس میں جو بات کی تھی, میں نے اپنا میں تو یہاں یو ایس اے میں رہتا ہوں, میں ڈاکٹر شاہد صاحب کے اس سے میں نے ایگری کیا تھا, اور میں نے جو پاکستان کے میڈیا میں میں نے پڑھا ہے وہ بھی تھا کہ پاکستان کی کسی بھی ہائی کورٹ نے یا سپریم کورٹ نے یا جوڈیشل کورٹ نے
ان پر کوئی جو فرض جرمائد نہیں کی ہے,
کوئی فرض جرمائد نہیں کچھ نہیں کیا.
صحیح.
تو جہاں تعلق ہے اس چیز کا, یہ بھی ایک کنسپریسی ایک ہو سکتی ہے और जो ये बात कर रहे हैं इनकी बात में वजन भी है कि कुछ तरीके से लोग इंप्लीमेंट हमारे यहाँ प्लांट किए जा सकते हैं जो कि अपेरेंटली एंटी इंडिया और एंटी अमेरिका स्टैंड रख के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं।
सही।
लेकिन लेकिन भारत एक चीज तो ऑब्वियस है, हाफिज सईद का स्टैंड जो है कश्मीर के ऊपर वो तो मैं समझता हूँ पूरे कश्मीरियों का भी स्टैंड है कि भाई वो एंटी वो जो इंडियन जो ऑक्यूपेशन है हम तो उसके खिलाफ है।
सही। अच्छा हमारे एक और कॉलर हैं कलीमुल्ला नियाजी साहब। जी कलीमुल्ला नियाजी साहब
जी, मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में जमात दावा और जमात इस्लामी दो ऐसी जमातें हैं जो चाहती हैं कि हमारे सऊदीया के साथ भी तल्लुकात ठीक हों, ईरान के साथ भी ठीक हों, पाकिस्तान के अंदर भी हर किस्म की अमांगी हो, तो इनके बारे में जब हमारी हुकूमतें कोई ऐसा एक्शन लेती हैं तो उससे हमारी हुकूमतों के खिलाफ नफरत पैदा होती है और एजेंसियों पर भी लोग सवाल करते हैं कि एक तरफ तो कहा जाता है कि ये फौज का लेफ्ट विंग है तो फिर इनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ क्यों हो रही हैं। दूसरा सवाल ये है ये जो फरमा रहे हैं कि हमारा कोई वजीर खारजा नहीं था, तो मेरा सवाल यह है कि अगर वजीर खारजा नहीं था तो क्या चाइना हमारा मुखालिफ हो गया? क्या अगर हम 20 भी वजीर खारजा लगा लें तो अमेरिका इंडिया के मुकाबले में हमें किसी भी पॉइंट पर सपोर्ट करेगा? थैंक यू।
अच्छा दूसरे हमारे एक और कॉलर हैं सईद हकीम खान साहब दीर से। जी सईद हकीम साहब।
भाई पाकिस्तान कब तक जो है ना यतीमों की तरह दूसरे के
अच्छा मैं इसका जवाब देता हूँ। एक मिनट जी डॉक्टर शाह सिद्दीकी साहब।
जी ये बात बिल्कुल अहम इन्होंने की है कि हमारी जो हुकूमतें रही हैं माजी में और अब तक वो अपनी टैक्सों की वसूली कौमी बचतें मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के बजाय बैरूनी इमदाद बैरूनी कर्जे फॉरेन रेमिटेंसेस इन चीजों पर गुजारा कर रही हैं। बरामदात बढ़ाना ये चीजें कराना हमारी हिकमत अमली में शामिल नहीं रहा। तो अगर डॉलर और इख्तदार के लिए भारत पर भरोसा करते हैं तो किस तरह हम ये तवक्को कर सकते हैं कि आवाम ऐसे बोल्ड फैसले कर सकेगी जिसमें कौमी सलामती का तहफ्फुज हो और आवाम को हिमायत हासिल हो? बदकिस्मती से ये ऐसी बड़ी गलती रही है कि ताकतवर तबकों को नवाजने के लिए ये जो एक्शन ले रहे हैं इसमें अगर बुनियादी तब्दीली नहीं की तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल बढ़ेंगी।
सही। एक आखिरी हमारे कॉलर और है मोहम्मद यासीन साहब सियालकोट से। जी यासीन साहब।
मैं डॉक्टर साहब सिद्दीकी साहब से ये मालूम करना चाहता हूँ जी कि पिछले 50 साल में अगर अमेरिका की तारीख देखी जाए पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात थे तो वो कभी भी पाकिस्तान का मुखलिफ नहीं रहा है ये तारीख के आईने में अगर हम देखें, और इस मौजूदा दहशतगर्दी जंग में पाकिस्तान ने जो इतना ज्यादा
अच्छा, उठाया सवाल मैं उनसे पूछता हूँ वक्त मेरे पास बहुत कम है। जी डॉक्टर साहब
देखिए बुनियादी बात यह है कि 9/11 के बाद अमेरिका की जो सोच है उसमें एक तब्दीली आई है और 2005 के बाद जैसा कि हमारे इल्म में है कि अमेरिका और भारत में दिफाई मुआहदा भी हुआ, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हुई और ये भी तय हुआ कि दोनों मिलकर पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये तो अब अमेरिका की प्रायोरिटीज इस वक्त कुछ मुख्तलिफ हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान खुद अपनी मईशत ठीक करता कर्जों पर इन्हसार कम करता तो फिर हम एक बैलेंस कर सकते थे क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर भी हैं और आबादी के लिहाज से एक दुनिया का छठा मुल्क भी है और एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। तो ठीक है अमेरिका और भारत अपने मुफाद में कुछ पॉलिसियां बना रहे हैं लेकिन हमें अपने ऊपर इल्जाम देना पड़ेगा कि हमने अपने खुद वसाइल डेवलप करके अपनी मईशत को इतना मजबूत नहीं किया कि बैरूनी इमदाद के बगैर हम जिंदा रह सकें और उसी का फल अब हम काट रहे हैं।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफर बुखारी साहब, डॉक्टर शाह सिद्दीकी साहब, आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद अपने अगले मौजू की जानिब जाएंगे।
देखिए डील करने के लिए तो अब ये है कि ये एक पीडीएफ जो है ये इतने ममालिक का एक कंसोर्शियम है, हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और उन्हीं को कन्विंस फिर भी करना है हमने, और अगर एक्शनेबल इंटेलिजेंस देंगे।
हमारी वेबसाइट urdubhoa.com पर जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urdubhoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urdubhoa.com पर। अमरीका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए www.urdubhoa.com।
वेलकम बैक। हम गुफ्तगु करेंगे अपने अगले मौजू के ऊपर। जैसा कि मैंने कहा था कि तालिबान ने अमरीकी अवाम के नाम एक खुला खत लिखा है जिसमें तवील मुद्दत से जारी अफगान जंग खत्म कराने के लिए मुज़ाकरात के वास्ते कहा गया है और खत में दावा किया गया है कि अमरीका की बढ़ती हुई फजाई कार्रवाइयों के बावजूद वो बागियों से एक इंच इलाका भी वापस नहीं ले सका है। इस सिलसिले में यहाँ मुकीम अफगान सफीर जो कि वाशिंगटन में मुतय्यन है, उन्होंने अपने एक ट्विटर में ही कहा है कि افغان سفیر حمداللہ محب نے کہ طالبان کا یہ کھلا خط امریکیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ طالبان کے لیے ملک کے اندر حمایت حاصل کرنے کے واسطے ان کے آقاؤں کا پروپیگنڈا ہے. اس خط کے متن سے واضح طور پر طالبان کی شکست کا اظہار ہوتا ہے. وہ اپنا انجام قریب دیکھ رہے ہیں اور یہ جنگ بندی ان کے لیے ان کی طرف سے درخواست کرنے کا ایک طریقہ ہے. سفیر محب ایک دوسرے پیغام میں لکھتے ہیں کہ افغان حکومت امن کے قیام کے لیے کشادہ دلی سے حکمت عملی اپنائے ہوئے ہے اور ان تمام طالبان کو اپنے ساتھ شامل کرنے میں خوشی محسوس کرے گی جو اپنی کارروائیوں پر پچھتا رہے ہیں اور معصوم اور پرامن شہریوں کے خلاف کیے گئے ظلم و ستم کے لیے افغان عوام سے معافی کے خواستگار ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر بریگیڈیئر سعد عزیز صاحب ہیں, پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ہیں وہ, اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ڈاکٹر زبیر اقبال ہوں گے جن کا تعلق مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے واشنگٹن کے ہیں, اور عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جن کا تعلق پولیٹیک سے ہے, سینئر ریسرچر ہیں. آپ سے آغاز کروں گا بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کھلے خط کا مطلب کیا واقعی یہ ہے کہ طالبان پریشان ہیں اور وہ اب اپنے آپ کو وہاں سے آزاد کرانے کے لیے, اس جنگ سے نکلنے کے لیے مذاکرات کے خواہاں ہیں؟ بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب,
اس خط کا تعلق ہے تو یہ جب جنگ میں تیزی ہے دونوں طرف سے, ایک طرف پر امریکہ کے ڈرون اور ہوائی حملے بھی بہت زیادہ اس میں اضافہ ہو چکا ہے, دوسری طرف طالبان نے بھی جو پچھلے چند ہفتوں میں اپنا پراویسی اپنا طاقت دکھایا ہے اور کابل کو ٹارگٹ کیا تھا, تو یہ ایک شدت میں ایک قسم کا میں اس کو ایک مثبت ڈیولپمنٹ سمجھتا ہوں, اور وہ اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات کا اور امن کا راستہ تلاش کرنے کی ایک کوشش ہے, اور وہ کوشش کیسے ہیں کہ اس نے کم از کم اس برف کو پگھلا دیا کہ طالبان بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے, اور دوسری طرف پر امریکہ یہ چاہتا تھا کہ اس کا جنگ کے ذریعے یا طاقت کے ذریعے اس کا حل نکالا جائے. تو میرے خیال میں کہ طالبان نے تین پیغامات دیے ہیں, اور وہ سفارتی سطح پر دیکھ لو تو انہوں نے کہا ہے کہ کچھ بین الاقوامی طاقتیں بھی یا ممالک بھی ہمارے اس ایفرٹ میں شریک ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ امریکہ نے ان کے ٹیکس پیئر کو, ان کے عوام کو ایک قسم کا وہاں پر امریکہ کو ہٹ کیا ہے جہاں پر کہ ان کا ایک کمزور پوائنٹ ہے کہ بہت زیادہ پیسہ اور بہت زیادہ خرچ افغانستان کے جنگ پر ہوا جس کا نتیجہ نہیں نکلا. اور تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ افغان حکومت پر جو آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں یا ان کو دے رہے ہیں یا ان کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکے, بلکہ وہ اس پیسوں کو اور آپ کے اس حمایت کو غلط استعمال کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے ان لوگوں میں جو امریکہ میں سوچتے ہیں ان پالیسی سازوں میں ایک ڈویژن لایا ہوا ہے, جو کہ ایک طبقہ جو امن کی طرف یا مذاکرات کا رفتہ تلاش یا اس جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں, اور دوسرا وہ ہے جو طاقت کے ذریعے چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ طالبان نے پولیٹیکل, ڈپلومیٹک کا اور دوسرا فوجی سطح پر تین پیغامات دیے ہیں, اور اس پیغامات کا تو ظاہر ہے کہ جو جواب آیا ہوا ہے ٹرمپ صاحب کی طرف سے کہ ہم بات چیت نہیں کریں گے, البتہ ٹیلرسن صاحب نے کہا ہے کہ ہاں کوئی ماڈریٹ طالبان سے بات ہو سکتی ہے, اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی سینیٹر ہے جس کا نام میں بھول رہا ہوں اور جن کو انہوں نے قطر آفس میں مدعو کیا ہے اور کہ ان سے بات چیت, یا وہ کہہ رہے کہ جو امریکہ جو جنگ لڑ رہا ہے جس میں 2018 میں تقریباً $54 بلین انہوں نے ڈاؤن دا ڈرین پمپ کیے ہیں, تو یہ میرے خیال میں کہ اس خط کو اگر دیکھا جائے تو اس پر ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. مجھے کچھ نظر آ رہا ہے کہ افغانستان کا جو جنگ ہے یا جو اس کا جو وہاں پر فشار ہے یا جو ریجنل تناؤ ہے اس میں ایک کمی کا امکان, اور دوسری طرف پر ایک پرامن راستہ اس کے لیے اگر تلاش کرنا چاہے تو میرے خیال میں کہ کچھ ڈپلومیٹک ایفرٹس, کچھ پولیٹیکل ایفرٹس
ہو سکتی ہیں اس کے لیے,
امن کی طرف رستے کی تلاش کی ضرور ایک دروازہ کھلا ہے, ایک کھڑکی کھلی ہے جس کے تازہ ہوا کو میرے خیال میں استعمال کرنا چاہیے.
ڈاکٹر زبیر اقبال, جیسا کہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی, بعض مبصرین کے ایک خیال تو یہ ہے کہ خود طالبان کے درمیان جو دھڑے ہیں افغان طالبان کے درمیان, اس نے ان کو مجبور کر دیا اس دھڑے بندی نے کہ ان کی قوت کمزور ہو رہی ہے. دوسرے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ پاکستان پر اب دباؤ آنا شروع ہوا ہے ٹاسک فورس کی وجہ سے, تو اس کی طرف سے کسی تحریک کی بنا پر طالبان نے یہ ایک مصالحانہ پیشکش کی ہے. آپ کیا کہیں گے امریکی پرسپیکٹو سے سلسلے میں کیا بات زیادہ قرین عقل ہے؟
تمام سجیشنز اینڈ کنجیکچرز ہیں, جو ریالٹی ہے اس کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جہاں تک گراؤنڈ ریالٹیز ہے اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا, لیکن یہ ضرور ہے کہ جو طالبان کے ماڈریٹ گروپ اور ایکسٹریمسٹ گروپ ہے ان کے درمیان ہمیشہ یہ چپکلش رہی ہے کہ کس طریقے سے اس جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. اس کو دیکھتے ہوئے محسوس یہی ہوتا ہے کہ جو ماڈریٹ گروپ ہے جو قطار میں بیٹھا ہوا ہے اس نے کوشش یہ کی ہے کہ امریکہ کے اندر جو اس وقت پولیٹیکل ڈویژنز پائی جاتی ہیں ان کو ایکسپلوئٹ کر کے دیکھا جائے کہ کس مقام تک اس راستے پہ چل سکتے ہیں.
جی
ضروری ہے کہ اس قسم کی چینجز کرنے کے لیے امریکہ کو بہت سی عام فیصلے کرنے ہوں گے جن کے لیے پولیٹیکل فاؤنڈیشنز بنانا ہوں گی جو ابھی تک نہیں بنی. اس لیے میں تو صرف یہی کہوں گا کہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیجیے, یہ ایک اسے کہنا چاہیے چھوٹا سا ایک پولیٹیکل انیشیٹو ہے, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے آرام سے باتیں کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے یا امریکہ تیار ہو جائے گا. اس میں بہت کام کرنا پڑے گا. یاد رہے کہ اس قسم کے معاملے ویتنام وار میں بھی آئے تھے جب بہت سالوں تک اس قسم کی بیک اینڈ فورتھ ہوتی رہی تھی اور امریکہ اور ویتکانگ دونوں ایک دوسرے کو ون اپ کرنے کے لیے اس قسم کے پیغامات دیتے تھے, لیکن سلوشن پیدا کرنے کے لیے بہت کام کرنا پڑا, بہت زیادہ دیر تک کام کرنا پڑا, اس میں سالوں سال لگے. تو یہ جو آپ کو اس وقت سچویشن نظر آ رہی ہے اس کو اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, یس یہ جو فیٹف کا جو معاملہ ہے جو پیرس میں ڈسکس ہوگا یقین ہوگا ایک اہمیت رکھتا ہے, لیکن یاد رہے کہ طالبان پاکستان کی بات تو سنتے ہیں کسی کو ڈٹرمن نہیں کرتا.
اچھا
یہ ایک پوٹینشل ضروری ہے. جی
اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جو بات کی ابھی کہ اگر ماڈریٹ دھڑا جو بیٹھا ہوا ہے قطر میں وہ اس بات کی پیشکش کر رہا ہے تو جو انتہا پسند ہے افغانستان میں بیٹھے ہوئے, یہ کیا گارنٹی ہے کہ ان کی بات کو وہ تسلیم کر لیں گے؟
نہیں وہ تسلیم نہیں کریں گے, لیکن یہ پروبنگ ہوتی ہے جو کہ ہر آرگنائزیشن میں کی جاتی ہے. بیسیکلی وہ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا کوئی فلیکسٹی ہے یا کوئی طریقہ ہے جس کے بیسس پر امریکہ کے اندر جس کو پولیٹیکل ڈویژن پائی جاتی ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے, جیسے کہ رون پال کا معاملہ ہے اور جس کو قطاری گروپ نے بلایا ہے. مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اتنی اسپونٹینیس نہیں ہوتی جتنے کے لوگ سمجھتے ہیں. نمبر دو یہ اتنی سبسٹانٹیو بھی نہیں ہوتی, یہ پروبنگ ہوتی ہے اور اس پروبنگ کو پروبنگ ہی کے طور پہ دیکھنا چاہیے. ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ امریکہ کیا رسپونڈ کرتا ہے. کئی رسپونڈ کرتا ہے کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے جو کہ ٹرمپ صاحب نے بھی کہا تھا, کیونکہ ہم لوگ سکسیڈ کر رہے ہیں. اگر وہ سکسیڈ کر رہے ہیں تو پھر ان کو اس قسم کی نیگوسیشن کے جو آفر ہے اس کو ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں, تو پھر معاملہ ہی کہیں نہیں پہنچتا.
اچھا
کہ انتظار کیجیے.
اچھا دوسرے یہ بتائیے آپ بیرسٹر بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب, کہ ابھی میرے سامنے ایک رپورٹ ہے جو یونائٹیڈ نیشنز کی ہے کہ صرف مور دین 10,000 سویلینس لاسٹ دیئر لائف اور سفرڈ انجریز ڈیورنگ 2017 اکارڈنگ ٹو دا لیٹسٹ اینول یو این رپورٹ ڈاکومینٹنگ دی امپیکٹ آف دی آرمڈ کانفلکٹ آن سویلینس ان افغانستان. تو کیا یہ وہ صورتحال نہیں ہے جس نے افغانستان کی تمام فریقوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ یہ اتنی کلنگ کب تک؟
یقیناً آپ نے بڑی مطلب کی جو مناسب بات کہہ دی, اور میرے خیال میں کہ یہی مرکزی نقطہ ہے کہ جوں جو یہ جنگ گرم ہوتا جا رہا ہے اس میں جو کولیٹرل ڈیمیج ہے یا اس کے علاوہ جو ٹارگٹ سے یا سب سے زیادہ جو مر رہے ہیں وہ سویلین پاپولیشن ہے. ایک اور رپورٹ بھی ہے کہ جس میں تقریباً 5,500 کے تحت کے لگ بھگ سیکیورٹی اہلکار ہے اور اس کے علاوہ کوئی 1700 کے لگ بھگ بچے اور عورتیں ہیں. تو یقیناً ایک پریشان کن صورتحال ہے جو کہ افغانستان میں 2017 میں بہت زیادہ خون ریزی ہو گئی. اب اس خون ریزی کو روکنے کے لیے میرے خیال میں کہ امن کا جو راستہ ہے، خواہ اس لیٹر کو آپ جس کنٹیکس میں بھی دیکھیں کہ اب وہ طالبان پر ایک قسم کا ہوائی جنگ کا دباؤ ہے، دوسری طرف پر وہ کچھ علاقے ظاہر ہے کہ بڑے جمکٹ پر یا بڑا حملہ نہیں کر سکتے، وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکلے گا، تیسری بات پاکستان پر بھی دباؤ ہے، چوتھی بات یہ بھی ہے کہ جو داعش ہے وہ بھی طالبان کا دشمن ہے، ان کے ساتھ بھی لڑنا پڑتا ہے، تو اگر امن کے راستے مضبوط ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جو لڑائی کے لیے جو تیار ہے، امریکہ تیار ہے یا طالبان تیار ہے، تو پھر تو کنٹینیو رہے گا، لیکن امریکہ بمبنگ میں بھی کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، طالبان کے جوابی کاروائی میں بھی اس طرح معصوم لوگ مریں گے، تو نقصان تو افغانستان کا ہے، اور طالبان کون ہے؟ افغانی ہے، اور طالبان حکومت کون ہے؟ وہ بھی افغان کا ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ امن کا راستہ کس طریقے سے تلاش کیا۔
اچھا آپ دونوں ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے کچھ کالرز ہیں، شاید آپ لوگوں سے کچھ سوال کرنا چاہیں۔ گلاب خان صاحب ہیں اٹک سے۔ جی گلاب خان صاحب، بہت اختصار کے ساتھ پلیز، بہت کم ٹائم ہے میرے پاس۔ وعلیکم السلام۔ جی
سر، عرض یہ ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا، اس لڑائی کی کوئی یعنی اسسمنٹ تو ہو کہ طالبان تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، اور ادھر امریکہ جو ہے 1900 پر یعنی شروع میں کیا تھا تو اس کی وہ سپرمیسی تھی، کیا اب بھی وہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ طالبان کیا بات کریں گے، انہوں نے تو کبھی خواہش ظاہر ہی نہیں کی، باقی دنیا سب چاہتی ہے امن ہو، اس کی کوئی اسیسمنٹ کی جائے اور سوچا جائے کہ اس کو کیسے حل کیا جائے۔
صحیح۔ طارق صاحب ہیں ملتان سے۔ جی طارق صاحب، کوئی سوال آپ کا؟ جی
میں طارق چاغی بلوچستان سے ہو رہا ہوں۔ یہ مہاجرین کیمپ اس وقت ہمارے جو یہاں پر ہے، ان کو بجاؤ جس کے نکالا جائے، ان کو ترک کیا جائے۔
آپ کی آواز بڑی خراب ہے، کٹ رہی ہے۔ بشیر صاحب ہیں کشمیر سے۔ جی بشیر صاحب،
میری عرض یہ ہے کہ امن والا راستہ بہت اچھا راستہ ہے، اگر امریکہ افغانستان میں امن برپا کر دے تو پوری دنیا سے اپریشیٹ کرے گی۔
بہت شکریہ آپ کا جناب، اور میں انتہائی شکر گزار ہوں بریگیڈیئر سید نذیر صاحب آپ کا، اور جناب ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب آپ دونوں صاحبان کا۔ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے سیاسی حالات کے بارے میں۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجئے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک سامعین۔ جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت نہ صرف ایک جانب سینٹ کے انتخابات کی وجہ سے بہت زیادہ سیاسی مینیورنگ ہو رہی ہے، بلکہ عدالتوں میں بھی متعدد مقدمات چل رہے ہیں، اور مختلف نوعیت کی چیزیں وہاں پر اس وقت واقع ہو رہی ہیں۔ ہم گفتگو کریں گے اسی حوالے سے، لیکن ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کے بارے میں، جو میمو گیٹ کے سلسلے میں سپریم کورٹ نے آرڈرز دیے ہیں، وہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے، اس کو سنتے ہیں۔ اس کو سننے کے بعد پھر گفتگو کریں گے اپنے ماہرین سے۔ ہمارے ساتھ جناب سلمان عابد صاحب ہوں گے، سیاسی تجزیہ کار ہیں، اور قاضی انور صاحب ہیں جو لا ایکسپرٹ ہیں۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے جمعرات کو میمو گیٹ مقدمے کی سماعت کے دوران امریکہ میں مقیم پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں قائم تین رکنی بینچ نے حلف کی خلاف ورزی پر یہ وارنٹ جاری کیے ہیں، جبکہ سماعت کے دوران وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے عہدیدار سے جب عدالت نے پوچھا کہ حسین حقانی کو واپس لانے کے لیے اب تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ سابق سفیر کی گرفتاری کے لیے انٹرپول کو خط لکھا گیا ہے کہ وہ حسین حقانی کے ریڈ وارنٹ جاری کرے۔ وارنٹ گرفتاری پر حسین حقانی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے رد عمل میں کہا کہ اس طرح کے سیاسی وارنٹس کی ملک سے باہر ماضی میں بھی کوئی اہمیت نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہوگی۔ میمو گیٹ سکینڈل 2011 میں اس وقت سامنے آیا تھا جب پاکستانی نژاد امریکی شہری منصور اعجاز نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہیں اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر حسین حقانی کی جانب سے ایک پیغام موصول ہوا، جس میں انہوں نے ایک خفیہ میمو اس وقت وقت کے امریکی ایڈمرل مائک مولن تک پہنچانے کا کہا تھا. میمو گیٹ کا معاملہ منظر عام پر آنے کے بعد حسین حقانی نے نومبر 2011 میں بطور سفیر استعفیٰ دے دیا تھا.
تو یہ تھی رپورٹ ہمارے ساتھی محمد اشتاق کی. ہم نے یہاں پر حسین حقانی صاحب سے واشنگٹن میں رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا. قاضی انور صاحب, میں پہلے آپ سے شروع کروں گا. یہ جو لیگل منورنگز ہو رہی ہیں اس وقت پاکستان میں, خاص طور پر میمو گیٹ کے حوالے سے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین حقانی صاحب کو پاکستان بلانا کسی طور قانونی طور سے ممکن ہے؟
مجھے تو یہ ممکن نظر نہیں آتا, اور یہ مناسب بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے, میں نکالوں گا اپنی بھیج جاؤں اس کے ساتھ بیٹھ
جی.
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے, وہ یو ایس میں اس وقت رہتے ہیں, اور جب تک یو ایس کی ایڈمنسٹریشن ان کو رپورٹ نہ کرے یا ہینڈ اوور نہ کرے تو یہ بہت ممکن نہیں ہے. اور مجھے ایسے ریلیشن نظر نہیں آتے ڈپلومیٹکلی, اور ہماری جوڈیشری کا بھی اتنا اثر مجھے نظر نہیں آتا کہ ہمارا چیف جسٹس کہے کہ انہیں ہماری حوالے کر دیے, حوالے کر دیا.
اچھا,
ایک وقت تھا جب یہاں سے آپ کو یاد ہوگا یوسف مخی وغیرہ کی کیسز میں, تو وہ یو ایس کے کہنے پہ ان کے حوالے کیے گئے تھے. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا ان کے ساتھ ایسی کوئی سیکورٹی ہے جس میں, کیونکہ وہ ابھی تک ایکیوز تو ہو سکتے ہیں, وہ کوئی قانون نہیں ہے.
صحیح. اسلمان عابد صاحب, اس وقت تو اس کیس میمو گیٹ اسکینڈل کے حوالے سے قطع نظر اگر آپ دیکھیں تو مختلف معاملات عدالتوں میں, خاص طور پہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا معاملہ, ان کے بچوں کا معاملہ, اسحاق ڈار صاحب کا معاملہ, بہت سارے معاملات اس وقت تو عدالتوں میں زیر سماعت ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ جو ایک جوڈیشیل ایکٹیویزم ہے وہ اس وقت بھی اپنے عروج پر ہے. کیا یہ پاکستان کی سیاسی فضا کو اس طرح سے مقدر کیا جا رہا ہے, خاص طور پر جان بوجھ کر؟
یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک جوڈیشل ایکٹیویزم کافی ڈومیننٹ نظر آتا ہے اور بالادست نظر آتا ہے, اور بہت سے لوگ اس کے حامی بھی ہیں اور بہت سے لوگ اس پہ تنقید بھی کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو جوڈیشری ہے وہ اپنی حدود سے ذرا باہر تجاوز کر رہی ہے اور سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن دیکھیے, ایک بات بنیادی طور پر ہمیں سمجھنی ہوگی کہ اگر پاکستان کی سیاسی قیادت اور پاکستان کا سول سسٹم پولیٹیکلی اپنے مسائل کو ریزالو نہیں کرے گا اور ہر معاملے کو لے کر عدلیہ میں چلا جائے گا, تو اس سے پھر عدلیہ کے اوپر جو ہے نا ان کے لیے اسپیس بھی نکلتا ہے اور ایک بوجھ بھی بن جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے بیشتر لوگ جو ہیں, جو معاملات پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونے چاہیے تھے, وہاں پہ فیصلے ہونے چاہیے تھے, وہ لے کے کورٹ میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے جوڈیشل ایکٹیویزم کی اسپیس اس لیے بھی نکل رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو گورننس ہے, جو ہمارے ہاں حکومت ہے, وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہی ہے, جس کی وجہ سے جوڈیشری کو بھی اپنا ایکٹیویزم شو کرنا پڑ رہا ہے. اور پھر یقینی طور پر ہمارے ہاں جو جوڈیشری ہے اس میں ایک سیاسی رنگ بھی نظر آتا ہے, اور عمومی طور پر وہ بھی اپنے آپ کو ایک پاپولر پالیٹکس کے اندر لے کے جاتے ہیں اور جو پاپولرزم ہے اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, کیونکہ جیسے جیسے جوڈیشری ایک پرو ایکٹیو رول پلے کرتی ہے تو لوگوں میں اس کی مقبولیت بھی بڑھتی ہے. اسی لیے یہ آپ نے دیکھا کہ جس پچھلے چند عرصوں میں جس طرح سے عوامی معاملات کے اندر چیف جسٹس نے رول پلے کیا ہے, اس سے ان کی پاپولرٹی تو بڑھی ہے اور کئی کچھ لوگوں میں تنقید بھی ہو رہی ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر جوڈیشری کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ پاکستان کے مسئلوں کا حل نہیں ہے. پاکستان کے مسئلوں کا حل جو ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہیں, ڈیموکریٹک سیٹ اپس ہوتے ہیں, گورننس کے جو معاملات ہیں وہ گورننس کو ریزالو کرنے چاہیے. اس لیے وہ ایک حد تک تو چیک اینڈ بیلنس کر کے کہیں نہ کہیں چیزوں کو چھیڑ سکتے ہیں, لیکن اگر وہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے تو اس سے بھی سسٹم چلے گا نہیں. اور اسی طرح سے ہماری حکومتوں کو بھی سمجھنا چاہیے, پولیٹیکل فورسز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ مسئلے خود حل نہیں کریں گے تو پھر وہ جوڈیشری کے پاس لے جائیں گے. پھر اگر جوڈیشری کو ہم پولیٹیسائز کریں گے, مثلاً اب اس وقت نواز شریف صاحب جس انداز کا رول پلے کر رہے ہیں, اور آج بھی انہوں نے اور ان کی بیٹی نے جو رویہ اور جس انداز کا لب و لہجہ اختیار کیا ہے, اس سے پھر اداروں کے درمیان ایک کلیش کی صورتحال بنتی ہے, اور یہ تاثر بڑا مضبوط طریقے سے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اور نواز شریف اور مریم نواز دے رہے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ پہلے سے فیصلے کر چکی ہے اور ان کا ایک پولیٹیکل مائنڈ سیٹ بن چکا ہے عمران خان کو سپورٹ کرتے ہوئے، اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتے ہوئے، تو یہ ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہے اور اس سے ہمارے اداروں کی کوئی، جسے کہتے ہیں نا، کوئی خدمت نہیں ہوگی، بلکہ ہم خود اپنے طرز عمل سے اپنے اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جوڈیشری کو بھی بہت سی چیزوں کو ریوزٹ کرنا پڑے گا، اور ہماری حکومتوں کو بھی اور سیاسی جماعتوں کو بھی، سیاسی قیادتوں کو بھی ریوزٹ کرنا پڑے گا. البتہ ایک بات طے ہے کہ اگر مسئلے جوڈیشری کے ذریعے ریزالو ہوں گے تو اس پہ پھر اس کی جو اس کے اوپر اس کی حمایت اور مخالفت دونوں ہوگی. مثلا دیکھیے نا، اب عمران خان کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی ہم جوڈیشری کے ساتھ ہیں، عدلیہ کے ساتھ ہیں. سراج الملک کہتے ہیں میں عدلیہ کے ساتھ ہوں، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں. تو ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس طرح سے شاید نواز شریف عدلیہ کے ساتھ نہیں ہے.
اچھا،
جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جب وہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ اپنائے گی تو اداروں کے بارے میں بھی جو ہے نا ایک پولیٹیکل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پھر ڈیولپ ہوتے ہیں.
صحیح. قاضی انور صاحب، ایک آخری سوال مجھے آپ سے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ 60s, 70s, 80s کی جوڈیشری کو دیکھیں اور آج کی جوڈیشری کو دیکھیں تو آپ تاریخ میں اس کو کس طرح سے رقم کریں گے؟
دیکھیں، مجھے آج کی جوڈیشری، جس کو آپ جوڈیشری ایکٹیویزم کہتے ہیں، کیا جوڈیشری میں بھی پاپولر ووٹ لینا ہے؟ کیا جوڈیشری میں بھی کمپٹیشن کرنی ہے پالیٹکس میں، کہ وہ کہیں کہ ان کا پالیٹکس میں گراف اوپر جا رہا ہے، پاپولیرٹی گراف اوپر جا رہا ہے؟ یہ بہت ہی نامناسب زبان استعمال ہوئی ہے. میں نے 50 سال وکالت کیا، میں نے ایسا نہیں دیکھا.
صحیح.
کہ ایک سیاسی لیڈر بیان دے اور دوسرے دن چیف جسٹس اس کا جواب دے. چیف جسٹس کو اپنے منصب کا خیال کرنا چاہیے، سیاسی لیڈر اگر نہیں بھی کرتے تو چیف جسٹس کو پرہیز کرنا چاہیے ان باتوں سے کہ وہ کسی کو سمگر کہے، کسی کو مافیا کہے، کسی کو گاڈ فادر کہے، یہ کہنا مناسب نہیں ہے. یہ لینگویج میں یوز ہو.
اچھا ٹھیک ہے،
یہ ان کے منصب کے
مناسب نہیں. اچھا سلمان عابد صاحب، آخری سوال جی، اختصار کے ساتھ، بہت اختصار کے ساتھ، کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج کی جوڈیشری ان حالات میں جس طرح سے ایکسپلینیشن دے رہی ہے وہ ڈیفینسو پر ہے؟
یقیناً ڈیفینسو
پر ہے. نہیں، سلمان عابد صاحب سے سوال کیا ہے میں نے. سلمان عابد صاحب
کر دیا، کیا عدالتیں اپنے فیصلوں پہ تھے، خود ہی تبصرے بھی کرتی ہیں، کیا عدالتیں یہ میں نے یہ فیصلہ.
جی بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا ہمارے کال. جی جی بہت شکریہ. سلمان عابد صاحب آپ بتائیں گے یہ کہ کیا ڈیفینسو پر
نظر آتی ہے؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل میں جوڈیشری پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. نواز شریف جو نیریٹو ڈیولپ کر رہے ہیں، ان کو اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جوڈیشری بھی پھر ایک ریکشنری ایٹیٹیوڈ اپناتی ہے اور رسپانس کر رہی ہے، اور اس میں ان کے پولیٹیکل رنگ بھی نظر آتا ہے. تو یہ دونوں طرف سے جو ہے نا ایرر ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشری اس طرح سے نہ پرفارم کرے تو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی میچورٹی کا رول پلے کرنا پڑے گا. اور اگر یہ دیکھیے نا، اگر یہ جوڈیشری اس طرح سے ریئیکٹ نہ کرتی تو آپ دیکھیے پچھلے ایک عرصے میں کتنی تیزی سے ہم نے عدلیہ کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے. سو میرا بھی خیال کہ اگر انہوں نے اس کے اوپر رسپانس کیا تو کوئی بہت بڑا غلط کام کر دیا.
صحیح. بہت شکریہ، بہت شکریہ سلمان عابد صاحب اور قاضی انور صاحب. ہمارے ایک کالر ہیں شوکت علی انجم صاحب دارا والا سے. جی شوکت علی انجم صاحب، شوکت علی انجم صاحب آپ لائن پر ہیں؟
کہ جی سر، میں عرض کر رہا ہوں، دراصل یہ کہ آج کی جوڈیشری جتنی مضبوط ہے نا، اسی طرح کی جوڈیشری مضبوط ہوگی تو بات بنے گی. اور جو انٹرپول ہوگا وہ بنائی کس لیے گئی ان سے، ان کے ذریعے جب اسی طرح تو لوگ قتل کر کے کچھ باہر کے ملک چلے جائیں گے، کہ ہمیں یہ حاصل ہے، ہم نہیں جا رہے دوسرے جس نے قتل کیا وہاں نہیں جا رہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟
بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین، اب ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ ہم نے آغاز میں کہا تھا کہ امریکہ میں آپ نے خبروں میں سن لیا ہوگا کہ کل فلوریڈا میں ایک اسکول کے اوپر شوٹنگ میں 17 افراد ہلاک ہو گئے. اس سے پہلے بھی متعدد واقعات ہو چکے ہیں اس قسم کے. آج اس پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ ایک ماہر نفسیات بھی ہوں گے اور ایک تجزیہ کار ہوں گے، ڈاکٹر سہیل چیما صاحب سائیکولوجسٹ ہیں، اور مسعود عبدالی صاحب ہمارے ساتھ تجزیہ کار ہوں گے. ہم ان سے پوچھیں گے کہ آخر یہ کیا صورتحال ہے اس وقت امریکہ کی توجہ بین الاقوامی دہشت گردی کو ختم کرنے پر ہے، یہاں یہ انٹرنل جو وائلنس ہے اس کا سبب کیا ہے. ڈاکٹر چیما آپ ہمارے ساتھ ہیں لائن پر، آپ فرمائیں گے. ڈاکٹر جی، ڈاکٹر چیما فرمائیے. ہلو ڈاکٹر صاحب،
السلام علیکم.
جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے.
کس حوالے سے ذرا یہ
میں یہ جو ابھی گفتگو ہم کر رہے تھے کہ فلوریڈا میں کل 17 لوگ مارے گئے, اس سے پہلے کئی واقعات ہوئے ہیں, یہ جو انٹرنل وائلنس ہے اب اندرون ملک جو وائلنس ہے, اس کے پیچھے کیا سائیکی ہے؟
دیکھیں سائیکی بہت سارے لوگ جو ہیں امریکہ کے اندر ان کا یہ آرگومنٹ ہے کہ جی دیر از اے مینٹل النس بہائنڈ آل دس وائلنس, لیکن 2015 میں ایک اسٹڈی کی گئی تھی اینڈ دے فائنڈ آؤٹ دیٹ اونلی 4% پیپل, 4% لوگ جو کہ اس وائلنس میں انوالو ہوتے ہیں یا کرتے ہیں دے ہیو ہسٹری آف مینٹل النس. 96% پیپل ڈو ناٹ ہیو اینی ہسٹری آف مینٹل النس. لیکن اس کا سیدھا سیدھا ایک ہی جو کاز ہے وہ ہے گنز. امریکہ از دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ ہو ہیز دا موسٹ نمبر آف گنز دین اینی ادر نیشن. یہاں پہ 300 ملین سے زیادہ گنز ہیں, یعنی کہ جو امریکن پاپولیشن ہے ورلڈ کے اندر 4.4% امریکن پاپولیشن بنتی ہے, لیکن جو گنز کی جو تعداد ہے وہ 44% یا 42-44% گنز جو ہے پوری دنیا کی امریکہ کے اندر موجود ہیں. تو آپ ایک عام یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے راکٹ سائنٹسٹ ٹو فگر آؤٹ کہ بھائی اس روٹ کاز کی جو مطلب یہ روٹ کاز کیا ہے بیسیکلی نا. تو اور سب کو پتا ہے کہ جو گن لابی ہے دے آر ویری ویری اسٹرانگ. آپ اس کے لیے ان آرڈر ٹو چینج دا امینڈمنٹ یو نیڈ ٹو ہیو اے 2/3 میجورٹی. وہ امریکہ کے اندر پتا نہیں کب آئے گی یا ہماری زندگی میں تو نہیں لگتا کہ یہاں پہ ہوگی کیونکہ دا ہاؤس از ویری ایونلی ڈیوائڈیڈ.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس کی اور کوئی سوشل ریزنز بھی ہیں؟
سوشل ریزن جیسے کل کا واقعہ لے لیں, جیسے نکولس کروز ہے جو بچہ, ہی واز ایکسپیلڈ فرام دا اسکول, ہی لاسٹ ون آف ہز پیرنٹ ریسنٹلی. Obviously, social, kya? Social plus psychological reasons are always behind this kind of madness. So, usko aap ignore nahi kar sakte. Aur America ke andar ek badi hi jo economical situation hai, matlab even though on paper the economy looks really good, everybody is making money, but there's only certain people who are making money, who are benefiting from this.
Doctor saab Urdu mein rakhe isko, Doctor saab Urdu mein rakhe ji.
مطلب اس نے کیا ہے کہ یہ جو اکانومی جو بہتر ہو رہی ہے اس میں خاص ایک طبقہ ہے جو کہ اس اکانومی کا بینیفیشری ہے. میجورٹی جو لوگ ہیں ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں یا جو جن کے پاس نوکریاں ہیں بھی بڑی ہی لو انکم جابس ہیں. تو آبویسلی اکنامیکلی ڈپرائیوڈ جو طبقہ ہے اس کے اندر ایک احساس محرومی یا احساس کمتری پیدا ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے یہ ساری کے سارے جب انسان کے اندر اس طرح کی احساس محرومی اور احساس کمتری پیدا ہوتا ہے تو وہ پھر وائلنس کی طرف جاتا ہے. جیسے کہ ہمارے پاکستان جیسے ملک کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر لوگ جو وائلنس یا جو ریلیجیس ایکسٹریمزم کی طرف جاتے ہیں وہی اکنامیکلی ڈپرائیو یا احساس کمتری یا معاشی طور پہ جو وہ طبقہ ہے وہی جاتا ہے. جو خوشحال طبقہ ہے وہ تو کبھی بھی اس طرح کی چیزیں نہیں کرتا.
صحیح. مسعود عبدالی صاحب یہ بتائیے کہ پولیٹیکلی ظاہر ہے کانگریس کوئی ایکشن لے گی اس پر, صدر صاحب کوئی ایکشن لیں گے, کس قسم کا ایکشن کنٹمپلیٹ کیا جا رہا ہے, کیا سوچ ہے یہاں پر؟
شکریہ جعفری صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ آج جو ہے یہ 7th ہفتہ اس سال کا ہے چل رہا ہے اور یہ 18th واقعہ, یعنی ہر ہفتے کو 3 واقعات اس قسم کے ہوئے ہیں ہو رہے ہیں. اچھا ان سب واقعات میں جو ایک کامن بات ہے یہ کہ تمام معاملات تمام واردات کے اندر لائسنس یافتہ اسلحہ استعمال ہوا ہے, تمام واردات کے اندر سفید فام بچے ہیں, تمام واردات کے اندر یہ بچے شریف گھرانوں کے, ایسا نہیں کہ ان کو کوئی مجرمانہ بیک گراؤنڈ تھا, سارے جو ہیں وہ شریف گھرانوں کے لوگ ہیں. ایک واقعہ تو ایسا بھی ہوا جس میں 14 کے بچے نے گولی چلائی, ابھی اٹلی ٹیکسس میں جو واقعہ ہوا تھا. اب اس میں لیکن اس ایک واقعے کی میں ایک بات عرض کروں گا, ابھی تھوڑی دیر پہلے سی این این نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ستمبر میں یعنی آج سے 5 مہینہ پہلے ایک بلاگر نے ایف بی آئی کو شکایت کی تھی کہ اس نے کچھ یوٹیوب کے پر دیکھی ہیں یوٹیوب کی پوسٹ جس کے اندر ایک لڑکا نکولس کروز کے نام سے تھریٹ کر رہا ہے کہ وہ اسکول میں فائرنگ کرے گا. اس نے اسلحہ خریدا ہے اور اسلحہ اس نے اسی لیے لیا ہے کہ وہ پولیس کو نشانہ بنانا چاہتا ہے, اس لیے کہ پولیس والے شریفوں کو تنگ کرتے ہیں. اب یہ خبر یہ اطلاع جو ہے یہ ستمبر میں دی گئی, 5 مہینے کے بعد یہ واردات ہوئی. آخر ایف بی آئی نے اس آدمی کے خلاف کیا اس لڑکے کے خلاف کیا کاروائی کی؟ وہ لڑکا نفسیاتی مریض تھا, ٹھیک ہے, اس کے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا, کیونکہ ایسے بچے کے پاس لائسنس ایسے بچے کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے. اور اس نے ابھی اعلان کیا کہ اس نے نئی گن خریدی جس سے استعمال کیا جو سیمی آٹومیٹک تھی. اچھا اب جو ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ میں یہاں سوال پوچھوں جو آپ نے سیاسی بات کی ہے, اگر اس بچے کا نام نکولس کروز کے بجائے محمد احمد شیخ یا خان ہوتا تو کیا ایف بی آئی کا رویہ یہی ہوتا؟ پھر دیکھیں کل انہوں نے خود ٹرمپ صاحب نے, ابھی تحقیقات مکمل نہیں ہوئی, کل ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے کہ صاحب یہ لڑکا جو تھا مینٹلی ہیل ہے اور دماغی عارضے چلا ہے. اب آپ جو فرما رہے ہیں کہ امریکی سیاسی قیادت کیا کرے گی, تو دیکھیے مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ امریکہ کی اس وقت جو ٹوٹل عسکری اور سراغرسانی کے جو وسائل ہیں وہ سارے ملک سے باہر استعمال ہو رہے ہیں, شام میں, عراق میں, یمن میں, جزیرہ نما کوریا میں اپنا ہرمز کو مانیٹر کر رہے ہیں, تو سارے وسائل جو ملک سے باہر ہیں, اور ملک کے اندر جو ہے عالم یہ ہے کہ اسکول کے اندر سیکورٹی کا نظام بھی نہیں تھا. یہ لڑکا اسکول سے نکالا گیا تھا, سوال یہ پیدا تھا اسکول میں داخل کیسے ہوا, اس کو کسی نے روکا کیوں نہیں, پھر اس نے جا کے فائر الارم بجایا جس کی وجہ سے بچے باہر آئے, پھر اس نے ان لوگوں پہ فائرنگ کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسکول کا سیکورٹی نظام اتنا ناقص کیوں ہے, اس لیے کہ فنڈس نہیں ہے. یہ سارے وسائل جو ہیں ملک کے وہ ملک سے باہر استعمال ہو رہے ہیں. اور سیاسی قیادت معاملے کے ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کر رہے تھے جیف سیشن صاہب, انہوں نے دوبارہ اس کی مخالفت کی, انہوں نے کہا جی ہم پابندی تو نہیں لگا سکتے اسلحے کے اوپر, اس لیے کہ اسلحے لائسنس کے اوپر, اس لیے کہ دوسری ترمیم کے تحت یہ امریکی شہریوں کا حق ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جعفری صاحب کہ ڈرائیونگ لائسنس بھی ہر شہری کا حق ہے, لیکن ڈرائیونگ لائسنس کے لیے بھی کچھ اصول ہیں.
سوری میں یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جیسے ہی بولا کہ اس بچے کو مینٹل ایلنس ہے, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہی اس بل پہ سائن کیے ہیں کہ مینٹل ایلنس کے پیشنٹ بھی اسلحہ رکھ سکتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں نا کانٹروورسی کتنی زبردست ہے کہ ایک طرف آپ ایک بندے کو جس سے کہ 17 بچے مار دیے اس کو کہہ رہے ہو مینٹلی ایل ہے, بٹ تو پھر آپ اس کا کوئی ایکشن تو لو نا, اگر وہ مینٹلی ایل پرسن ہے تو آپ اس کے خلاف قانون بناؤ.
ایسے لوگوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب میرے پاس بہت بڑا کب رہ گیا, میرے کچھ کالرز ہیں, ایک خالد عمر صاحب ہیں, خالد عمر نیازی صاحب میاں والی سے. جی خالد عمر صاحب
السلام علیکم. جعفری صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟
وعلیکم السلام, بہت کم ٹائم ہے, جلدی بولیے.
سر جی بہت اچھا شو ہے, سن رہے ہیں. تو یہ میری رائے میں امریکہ میں تو اصلہ ہونا نہیں چاہیے, اتنا ڈیولپ کنٹری ہے, وہاں چوری چکاری کا ڈر بھی نہیں ہے, ڈاکٹر کا بھی نہیں ہے, تو عام لوگ تو مجبوراً یہاں کرتے ہیں اور بڑی مشکل سے اصلہ لسانس ملتا ہے.
اچھا بشیر صاحب ہیں کشمیر سے. جی بشیر صاحب
پروتن آل کر رہا ہوں کھلیٹا سے.
جی
جناب میری عرض یہ ہے کہ ایج کے حساب سے سب سے پہلے تو عمر کے حساب سے لسنس جاری ہونا چاہیے.
جی
اور دوسری میری عرض یہ ہے کہ یہ جو تجزیہ نگار تھے اردو والے پروگرام کو انگریزی میں نہ پیش کریں تاکہ تمام لوگ
نہیں, وہ ایک آدھ جملہ انگریزی میں انہوں نے بول دیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا ایک آخری بات مجھے ڈاکٹر صاحب وہ آپ سے آرڈر کرنی تھی. ڈاکٹر چیما میرے پاس تو 30-35 سیکنڈ ہے, یہ فرمائیے کہ اس سائیکولوجیکل پرابلم کے سولوشن کے لیے کیا حل ہے, کیا ہو سکتا ہے, بہت اختصار کے ساتھ پلیز.
دیکھیں سائیکولوجیکل پرابلم کے لیے جو سولوشنز ہیں دے آر مینٹل ایلنس کی کلینکس یہاں پہ موجود ہیں, نفسیاتی بیماروں کے لیے ڈاکٹرز ہیں, ساری ہیلپ موجود ہے. آپ جتنے مرضی کلینک کھول دیں گے آپ پھر بھی اس چیز کو نہیں روک سکتے جب تک کہ آپ گن لاس کے اوپر جو ہے سختی نہیں کریں گے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا سولوشن نہیں ہے یہاں.
اچھا آپ ایگری کرتے ہیں مسعود عبدالی صاحب اس سے؟
بالکل جناب. دیکھیں جعفر صاحب ڈرائیونگ لائسنس کے لیے بھی کچھ پابندیاں ہیں نا, اس کے لیے جن لوگ بینائی کمزور ہیں میری طرح کے لوگ ان کے لیے چشمہ لگانا ضروری, گاڑی چلانے سے پہلے ان کی سماعت کا ٹیسٹ ہوتا ہے ہر 5 جب رینیول ہوتا ہے دوبارہ ان کی سماعت اور بصارت کا امتحان ہوتا ہے. تو سوال یہ یہ پابندیاں اسلحہ لائسنس بھی کیوں نہیں, یہ بچہ جب مینٹلی ایل تھا تو اس کو اس کے اسلحے سے واپس کیوں نہیں لے لیا گیا؟ اس کے علاوہ اسلحہ جو آٹومیٹک اسلحہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ یعنی کہ ٹھیک ہے اسپورٹس کے لیے عام گن تو کافی ہے, لیکن ہزاروں کی تعداد میں گولیاں خریدنا, پھر ایسے لوگ جن کے بارے میں
بہت عبدالی صاحب
بیمار ہیں ان پہ کم از کم پابندی لگنی چاہیے.
میں معافی چاہتا ہوں, میرا وقت ختم ہو گیا اصل میں. اب بہت شکریہ ڈاکٹر سہیل چیما صاحب اور مسعود عبدالی صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اب ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے اسفر امام, اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.